علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، آئیے مولا علی کے معجزات کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 189، علی علیہ السلام کے جنازے کے لیے غیبی اونٹ آیا۔ خواجہ حسن بصرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو تم لوگوں کو میرے سرحانے جنت کا کافور اور 3 عدد کفن ملیں گے، تم لوگ مجھے غسل دے کر اسی کافور سے حنوت کر کے کفن پہنا دینا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرمانے کے بعد حضرت کے سرحانے ایک طلائی طبق میں کافور، جنت کی 5 خوشبوئیں اور جنت کا کفن دیکھا۔ جب غسل کفن سے فارغ ہوئے تو ایک اونٹ آیا، ہم نے جنازہ اس پر رکھا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی یہی وصیت تھی کہ اونٹ آئے گا اور میری میت کو میری قبر تک لے جائے گا۔ چنانچہ اونٹ آیا اور قبر کے کنارے جا کر وہ ٹھہر گیا، کوئی اس جگہ سے واقف نہ تھا، قبر کھدی ہوئی تھی۔ ہم نے نماز جنازہ پڑھ کر اس قبر میں لاش اتاری، جب تک لاش کو دفن نہ کیا تھا اس وقت برابر ایک بادل سایہ کیے رہا، سفید طائر ہوا میں برابر اڑتے رہے۔ جب لاش قبر میں دفن ہو گئی تو بادل بھی ہٹ گئے اور پرندے بھی کہیں چلے گئے۔ صفحہ نمبر 190، علی علیہ السلام سے عداوت رکھنے والے کا منہ سیاہ ہو گیا۔ کتاب مجمع الفضائل مناقب علامہ ابن شہر آشوب میں ہاشمی سے مروی ہے کہ انہوں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا جس کا آدھا منہ کالا تھا، اس سے دریافت کیا گیا تو تیرا منہ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے عرض کی کہ میں علی علیہ السلام سے عداوت رکھتا تھا اور اکثر برے الفاظ میں ذکر کرتا تھا، ایک رات میں سو رہا تھا کہ کیا خواب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص آیا اور اس نے آواز دی، تو ہی وہ ہے جو علی کو برا کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرے منہ پر ایک تماچا مارا جس سے مجھ کو کافی تکلیف ہوئی، اور صبح کو جو منہ دیکھا تو اس طرح کا ہو گیا۔ صفحہ نمبر 191، جادوگر عورت ایک رات میں عراق سے ہندوستان جاتی ہے۔ مصابیح القلوب میں حبیرہ بن عبد الرحمن سے منقول ہے کہ وہ ایک دن مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ جناب امیر نے ارشاد فرمایا، اے حبیرہ، کیا تمہارا دل اپنے اہل و عیال کو دیکھنے اور ان سے ملنے کو چاہتا ہے جو اس وقت مدینے میں ہیں؟ حبیرہ نے عرض کی، ہاں امیر مومنین، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس پر امیر مومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد نماز عشاء تم دوبارہ میرے گھر آنا، انشاءاللہ تمہاری مراد پوری ہوگی۔ میں جب دوبارہ حاضر خدمت ہوں تو آپ مجھ کو اپنے گھر کی چھت پر لے گئے، مجھ سے عرض کیا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ آنکھیں کھولو۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مدینے میں مولا کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ بچوں سے مل لو۔ میں بچوں سے ملنے گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ مولا نے پھر کہا کہ اب آنکھیں بند کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو میں واپسی کوفے میں مولا کائنات کی چھت پر تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیرہ، لوگ کہتے ہیں کہ جادوگر عورت ایک رات میں عراق اور ہندوستان جاتی ہے، وہ باوجود کفر کے ایسا کرنے پر قادر ہے، اور ہم ایماندار ہو کر کس طرح ایسا کرنے پر قادر نہ ہوں۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی نائب اور خلیفہ برحق ہوں، مجھ کو چاروں آسمانی کتابوں کا پورا علم ہے، پھر بتاؤ میں کس طرح اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر قادر نہ ہوں۔ صفحہ نمبر 192، شہر سوس میں حضرت دانیال کی لاش کی برآمدگی، جس کا حال سوائے حضرت علی علیہ السلام کے کسی نے نہیں بتایا۔ بحوالہ تاریخ اعظم کوفی، صفحہ نمبر 189، ادوار خلافت حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے سوس پر حملہ کر کے شہر فتح کیا ہے، اور جب دروازے سے اندر داخل ہوئے تو قبر کی مانند ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک شخص کی لاش رکھی ہوئی ہے جس پر ضرب فت کا کفن ہے اور اس لاش کا سر برہنہ ہے۔ ابو موسیٰ اور ان کے امراء اتنی بڑی لاش دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابو موسیٰ اشعری نے چہرے پر ناک کو اپنے ہاتھ سے ناپا جو ایک ہاتھ کے برابر لمبی تھی۔ ابو موسیٰ نے اہل شہر سے اس لاش کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے اور اس کو مرے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں جو ابھی تک اس کی لاش خراب نہیں ہوئی ہے اور مانند زندہ یہ لاش ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص شہر عراق کا رہنے والا تھا۔ وہاں کے لوگ اس شخص کے ذریعے بارش نہ ہونے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے یا جب کوئی مصیبت پڑ جاتی یہ شخص مصیبت دور کرنے کا باعث ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ہمارے شہر میں بھی بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے کہا اس شخص کو عراق سے بلا کر دعا کرائی جائے لیکن اہل عراق نے منع کر دیا۔ لیکن جب ہم لوگوں نے 50 آدمی اپنی ضمانت کے طور پر ان کے پاس رکھے تو انہوں نے اس کو ہمارے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے دعا کی، خوب بارش ہوئی، قحط کی بلا رفع ہو گئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے 50 آدمی عراق ہی میں چھوڑ دیے اور اس متبرک شخص کو یہاں روک لیا اور اس شخص کی برکات نفس سے رفع اور آسائش حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ اس کی اجل واقعہ ہو گئی۔ ابو موسیٰ اشعری نے اپنی فتوحات کے حال کے ساتھ ساتھ اس لاش کی بھی پوری کیفیت جو وہاں کے لوگوں سے معلوم ہو سکی تھی لکھ کر حضرت عمر کو ارسال کر دی۔ حضرت عمر نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور دانیال کا حال دریافت کیا، کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر حضرت علی سے دریافت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا یہاں زمانے بہاد بخت نصر دانیال حکیم پیغمبر مرسل گزرے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت دانیال کا اول سے آخر تک حال بیان کیا اور حضرت عمر سے کہا کہ تم موسیٰ اشعری کو لکھ دو کہ لاش کو وہاں سے اٹھا کر اس پر نماز پڑھو اور کسی ایسی جگہ پر دفن کر دو کہ ان کی قبر کا پتہ نہ معلوم ہو سکے۔ حضرت عمر نے بموجب ارشاد حضرت علی علیہ السلام موسیٰ اشعری کو تمام باتیں لکھ دی۔ موسیٰ اشعری نے خط پڑھ کر حکم دیا کہ دریائے سوس کا رخ پھیر دیں۔ بعد اس کے دانیال پیغمبر کی لاش وہاں سے نکال کر دوسرا کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھی اور اس دریا کے راستے میں کسی جگہ بڑی مضبوط اور مستحکم قبر بنا کر دریا کو اس جگہ پر دوبارہ جاری کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں علم لدنی کے جاننے والے۔ صفحہ نمبر 193۔ شہد کی مکھی نے رسول خدا کی رسالت اور علی کی ولایت کی گواہی دی۔ بحوالہ کتاب نیابیات المودتہ از علامہ خلیل شیخ حسینی بلیغی قندوری حنفی سنی مفتی قسطنطنیہ صفحہ نمبر 211 باب 46 میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ کے ساتھ میں ایک گلی میں جا رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھا۔ ہمارا گزر ایک شہد کی مکھی کے پاس سے ہوا۔ اس مکھی نے چلا کر کہا کہ محمد ہیں جو انبیاء کے سردار ہیں، یہ علی ہیں جو اوسیہ کے سردار ہیں اور ائمہ طاہرین کے باپ ہیں، پھر ہدایت یافتہ ہیں اور یہ علی ہدایت کرنے والے ہیں۔ پھر ہم ایک اور شہد کی مکھی کے پاس سے گزرے، مکھی نے چلا کر کہا یہ محمد ہیں جو اللہ کے رسول ہیں اور یہ علی ہیں جو اللہ کی تلوار ہیں۔ صفحہ نمبر 195۔ قبر سے اٹھ کر مردے نے کہا السلام علیکم یا وصی اللہ۔ مصابہ القلوب میں جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک روز مشرکان عرب میں سے تین شخصوں نے آ کر کہا اے محمد، تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابراہیم پیغمبر، موسیٰ پیغمبر اور عیسیٰ پیغمبر سے افضل ہوں، حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ اور اس کے مقابلے میں آپ ظاہری طور پر کچھ نہیں ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ابراہیم خلیل اللہ تھے تو میں حبیب اللہ ہوں اور حبیب خلیل سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر موسیٰ نے کوہ طور پر حق تعالیٰ سے کلام کیا تو میں نے شب معراج عرش اعظم پر حق تعالیٰ سے باتیں کی۔ اور شریعت، ترقی، طریقت اور حقیقت کے اسرار سے 90,000 باتیں سیکھی، بعد ازاں اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا، زبان معجزہ بیان فرمایا، یا علی میری خبر لو۔ حضرت امیر المومنین فوراً حاضر ہوئے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت بشاشت اور کمال سرور سے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دریافت کیا کہ میرے بھائی، میرے نائب، تم کہاں تھے؟ امیر مومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک نخلستان میں تھا کہ آپ کی یاد سے یہاں آ گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے علی علیہ السلام، تم میرا پیرہن پہن کر ان تین شخصوں کے ہمراہ یوسف بن کعب کی قبر پر جاؤ اور دعا کرو تاکہ تمہاری دعا کی برکت سے حق تعالی اس کو زندہ کر دے۔ امیر المومنین علیہ السلام جناب سید المرسلین علیہ السلام کا پیرہن مبارک زیب تن کر کے ان تین شخصوں کے ہمراہ باہر تشریف لے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے وہاں گئی کہ علی بن ابی طالب ابن کعب کی ٹوٹی پھوٹی قبر پر جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے قبر والے، اللہ تعالی کے حکم سے اٹھ۔ قبر حرکت میں آ کر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بوڑھے نے اٹھ کر کہا، السلام علیکم یا وصی المرسلین۔ جناب امیر نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں یوسف بن کعب ہوں اور مجھ کو 300 سال ہوئے ہیں اس دنیا سے رحلت کیے ہوئے۔ اس وقت میرے کان میں آواز آئی کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے، اے یوسف اٹھ اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر۔ تینوں مشرک یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور آپس میں خیال کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا معجزہ دکھانا پڑا، کہیں ان کے ایمان اور مضبوط نہ ہو جائیں۔ کہا، اے علی علیہ السلام، اس شخص سے کہہ دیجئے کہ اپنے مقام سے واپس چلا جائے۔ امیر مومنین نے کہا کہ اے کعب، سو رہو کہ قیامت قریب ہے۔ وہ قبر میں چلے گئے اور خبر خود بخود برابر ہو گئی۔ صفحہ نمبر 196۔ امام حسن علیہ السلام کی فرمائش پر جنت سے انار منگوا دیے۔ مصباح القلوب میں مرقوم ہے کہ ایک روز امام حسن علیہ السلام نے مسجد نبوی میں امیر علیہ السلام سے فرمائش کی کہ اے بابا، مجھ کو انار چاہیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مسجد کے ستون کی طرف بڑھایا، اس میں سے ایک شاخ نمودار ہوئی جس کے اندر 4 انار لٹک رہے تھے۔ انار توڑ کر امام کو دیے اور فرمایا، اپنی ماں کے پاس لے جاؤ۔ حاضرین حیران ہو کر دریافت کرنے لگے، یا امیر المومنین، یہ کہاں کے ہیں؟ فرمایا، یہ بہشت کے ہیں۔ پھر یہ لوگ بولے کہ آپ اس پر قادر ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ کیا تم لوگوں کو وہ حدیث یاد نہیں جو اللہ کے رسول نے میرے حق میں ارشاد فرمائی تھی کہ علی، تم بہشت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا، اللہ کا وصی ہوتا ہے، وہ ہر امر پر قادر ہوتا ہے، اور یہی رسول کے نائب کی شان ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 127۔ وہ پتھر تلاش کرو جس پر 6 انبیاء کے نام کندہ ہیں، اگر تم امام ہو۔ حضرت ہمارے یاسر سے روایت ہے کہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ آپ مجھ کو اپنے ساتھ لے کر کوفے سے باہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی 2 فرسخ فاصلہ طے کیا تھا۔ بجلے کے مقام پر کچھ یہودی آپ کی خدمت حاضر ہوئے اور کہنے لگے، علی ابن ابی طالب، اگر آپ امام ہیں تو ہم لوگ کچھ آپ سے دریافت کریں گے، وہ آپ بتائیں گے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم امام ہیں، منجانب اللہ، اور تم جو کچھ دریافت کرنا چاہتے ہو وہ میں خدا کے حکم سے ضرور بتاؤں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہمارے اجداد کے پاس ایک پتھر تھا جس کے اوپر 6 انبیاء کے نام مبارک تحریر تھے۔ ہم لوگ اس پتھر کی تلاش میں ہیں، لیکن کافی تلاش کے بعد بھی وہ پتھر ہم لوگوں کو کہیں دستیاب نہیں ہوا۔ اگر آپ اس پتھر کو تلاش کر دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ چلے آؤ۔ عمار کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چلتے رہے، حتیٰ کہ خشکی کے مقام ایسے مقام پر وارد ہوئے کہ جہاں ریت کا ایک بہت بڑا پہاڑ موجود تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے ہوا اس ریت کو اڑا کر لے جا تاکہ زمین نظر آ سکے۔ تھوڑی دیر میں ریت کو ہوا اڑا کر لے گئی، نیچے سے ایک بہت بڑا پتھر نظر آنے لگا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہے تمہارا پتھر۔ لوگوں نے پتھر کو دیکھا، اس پر کہنے لگے کہ اس پر تو 6 انبیاء کے نام کندہ ہیں، وہ تو نہیں دکھائی دے رہے ہیں جن کو ہم لوگوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا اور سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس پتھر پر یہ نام اسی طرح موجود ہیں جس طرح یہ پتھر زمین پہ موجود ہے۔ حضرت علیہ السلام نے کہا، تم لوگ اس پتھر کو الٹو۔ کافی آدمیوں نے وہ پتھر الٹنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اللہ کے شیر نے اس کو الٹ دیا۔ پتھر پہ 6 انبیاء کرام کے نام اس طرح لکھے ہوئے تھے جو صاحب شریعت پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہودی کے اس گروہ نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور آپ امر المومنین سید المرسلین خلیفہ برحق اور اس زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ صفحہ نمبر 199۔ مولا علی علیہ السلام کے روضہ مبارک نجف عراق میں آج بھی معجزے ہوتے ہیں۔ شہرہ آفاق پارسی ادیب و صحافی کا مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام سے عشق روضہ مبارک پر حاضری کی ایک عجیب و غریب داستان ذریعہ اقدس پہ مس ہوتے ہی قلب کا دورہ ختم ہو گیا۔ پارسی عاشق پر مولا کا عدیم المثال کرم۔ صفحہ نمبر 200۔ مسٹر ڈی ایف کراکا تعارف۔ مسٹر کراکا بمبئی سے شائع ہونے والے ہفتہ روز مشہور زمانہ انگریزی اخبار کرنٹ کے مدیر تھے۔ آپ کا تعلق پارسی فرقے کے ممتاز لوگوں میں ہوتا تھا۔ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں جو عالمی شہرت کی حامل ہیں۔ ان کتابوں میں خود ان کی اپنی سوانح عمری بھی ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا وجود کا منکر بتایا ہے اور نہ کسی مذہب کا پابند، ساتھ ہی اپنے آپ کو خطاکار انسان بھی بتایا ہے۔ اس سوانح عمری کا ایک باب بعنوان حضرت علی علیہ السلام، اس باب میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ 1954 میں حضرت علی علیہ السلام کے خواب میں آئے، اس وقت سے لے کر آج تک ہر مشکل میں مدد فرمائی اور میں 3 دفعہ آپ کے روضہ مبارک پر عقیدت کے ساتھ حاضری دے چکا ہوں۔ زیر نظر معجزے میں کراکا کی روداد مورخہ 23 ستمبر 1972 کے شہرہ آفاق انگریزی جریدہ کرنٹ ممبئی انڈیا کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہر زبان کی اپنی بس خوبصورتی اور اپنا اسلوب ہوتا ہے۔ کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرتے وقت وہ حسن برقرار نہیں رہتا جو اس زبان کے خاصا ہوتا ہے۔ کسی لگاؤ جو کہ ایک غیر مسلم بلکہ منکر وجود خدا کے قلم سے مولا علی علیہ السلام مشکل کشا عالم معجزہ نما کی شان والا میں کسی طرح جذبہ عشق میں ڈوبے ہوئے پرخلوص مودت کے جذبات اور حقیقی عشق کا اظہار کرتا ہے جس کو پڑھ کر آپ کے جذبہ ایمانی کو اور پختگی ہوگی۔ کراکا تحریر فرماتے ہیں کہ 1968 میں میرے گروہ اور مسانہ کا ایک پیچیدہ آپریشن ہوا۔ اس آپریشن کے بعد ہی، جس کے زخم کا نشان 12 انچ لمبا ہے، میرے دل میں حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضری کی شدید تمنا پیدا ہوئی۔ اس لیے کہ 14 سال پہلے اسلام کے یہ عظیم رہنما میرے خواب میں آئے تھے۔ وہ میرے خواب میں کیوں آئے تھے یہ مجھ سے نہ پوچھئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ علی اعظم عراق کے شہر نجف، جو بغداد سے 180 کلومیٹر نجوم مشرق میں واقع دفن ہیں، ان کی زیارت کو جانے کے لیے میں بمبئی کے عراقی کونسل جنرل کے گھر گیا، جو قدیمی نقش و نگار اور قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کونسل نے میری ترکی قہوے سے ضیافت کی۔ میں قہوہ پینے لگا جو بہت لذیذ تھا، لیکن میرے گردے کے لیے، جس سے ابھی ابھی پتری نکالی گئی تھی، مفید نہیں تھا۔ میں نے کونسل جنرل کو اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے مغرض زیارت عراق جانا چاہتا ہوں۔ ایک صحافی کی حیثیت سے نہیں، کیونکہ مزار مبارک حضرت علی علیہ السلام پر حاضر ہو کر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام، عراقی تونسر جنرل نے متعجب ہو کر کہا، لیکن آپ تو مسلمان نہیں ہیں۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن 1954 میں حضرت علی علیہ السلام خود میرے خواب میں آئے تھے۔ انہوں نے اپنا مبارک چہرہ دکھایا تھا، انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور انہوں نے مجھے اپنی جانب کھینچا تھا۔ تونسر جنرل نے، جو اس نام کی عظمت کا پورا احساس رکھتا تھا، میرے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی۔ اس پر خوف اور عظمت کا احساس طاری ہو چکا تھا، اور اسی احساس کے تحت اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام، انہوں نے پھر کہا، لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں، پھر وہ آپ کے خواب میں کیوں آئے؟ میں نے جواب دیا، مجھ سے نہ پوچھئے کیوں، یہ سوال حضرت علی علیہ السلام سے کیجئے، مجھ سے نہ کیجئے۔ میری پہلی کہانی یہ ہے کہ میں پہلی بار کیسے نجف پہنچا اور میرے پروگرام میں کیسے کیسے تبدیلیاں ہوئی تھیں، جس کے نتیجہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے دن نجف پہنچا تھا۔ یہ پوری داستان 1968 کے شمارے کرنٹ اخبار ممبئی انڈیا میں تحریر کر چکا ہوں۔ اس داستان کو میں نے اپنی کتاب دا گیم حضرت علی میں بھی تحریر کیا ہے، جو 1972 میں شائع ہوئی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ اس دن جیسے ہی میں نے حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر قدم رکھا، ویسے ہی ساری روشنی کے جھاڑ اچانک روشن ہو گئے تھے، اور ان کی روشنی سے پورا روضہ مبارک منور ہو گیا تھا۔ روزے کے گنبد میں جڑے ہوئے ہزاروں آئینے جگمگا رہے تھے۔ بغداد میں میری آمد کی تاریخ میں متعدد تبدیلیاں ہوئی تھیں، لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ میں جس وقت روضہ اقدس میں داخل ہوا، اسی وقت حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا جشن شروع تھا۔ مسلم کیلنڈر کی روح سے دن غروب آفتاب سے شروع ہو کر غروب آفتاب پر ختم ہو چکا تھا۔ فروری 1970 میں دوبارہ نجف گیا۔ اس وقت مجھ کو احساس ہوا کہ میری حاضری سے حضرت علی علیہ السلام زیادہ خوش نہیں تھے۔ ان کے روزے کے طلائے گنبد کی مرمت ہو رہی تھی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ایک آسٹریلین ہنڈے نے یروشلم کے قدیمی حصے میں مسجد اقصی کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت جبکہ میں نجف کے روضہ اقدس کے ایک کونے میں بیٹھا دعاؤں میں مصروف تھا، ایک مسلح حفاظتی دستہ میری نگرانی کر رہا تھا۔ جب میں ایک سید کے ساتھ روزے کے باہر صحن میں آیا تو اس وسیع و عریض صحن ہم محض دو آدمی تھے، باقی سارا روزہ خالی تھا۔ میں حکومت عراق کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ویزا عطا کر دیا تاکہ میں نجف جا کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں۔ اب میں نجف کے تیسرے سفر سے واپس آیا ہوں۔ یہ میری تیسری زیارت ہے جو اپنے حسن و دلکشی میں سابقہ زیارت کو مان کر دیتی ہے، جبکہ کرنٹ اخبار کے قارئین جانتے ہیں یہ سال میرے لیے اور اخبار کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کاموں کے علاوہ جو مجھے مشرق وسطی میں تھے، میں اس اقدس میں حاضری ضرور دینا چاہتا تھا، جس کے مکین اس وقت بھی میری مدد کرتے ہیں۔ اس حضوری کا نتیجہ یہ ہے کہ میں جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر زیادہ تازہ نظر آتا ہوں۔ اتوار کی صبح 7:15 بجے بی او اے سی کے طیارے کے ذریعے میں ممبئی کے ہوائی اڈے سانتا کروز سے روانہ ہوا۔ دبئی کویت سے ہوتا ہوا بغداد کے ہوائی اڈے پر اترا۔ بغداد کا وقت ہمارے ہندوستان کے وقت سے 2.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ ایک دن یہاں قیام کے بعد دوسرے پیر کے روز ہم کربلا کی راہ سے نجف کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سڑک شفالٹ کی بنی ہوئی ہے اور شاہراہوں کی تعمیر کا ایک نمونہ ہے۔ آج کے ترقی یافتہ ممالک سڑکوں کی تعمیر پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ میرے ڈرائیور کا خیال تھا کہ میں پہلے کربلا کی زیارت کروں گا، جہاں حضرت کے دو بیٹے یعنی امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کے مزار ہیں، یہ دونوں کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ہم سیدھے نجف جائیں گے۔ ڈرائیور نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، لیکن سارے سیاح پہلے کربلا جاتے ہیں، ہوا کرے، لیکن میں نے سیدھا نجف جاؤں گا، میں سیاح نہیں ہوں۔ ڈرائیور نے مڑ کر تعجب سے مجھ کو دیکھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں نہ مسلمان ہوں اور نہ سیاح ہوں، میں حضرت علی علیہ السلام کے حضور میں عقیدت کا سر جھکانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ برسوں پہلے وہ میرے خواب میں آئے تھے۔ گزشتہ سال جب میں بے حد بیمار تھا تو پورے سال انہوں نے ہی مجھے باقی رکھا تھا، باوجود اس کے کہ وہ میں زور سے بول رہا تھا، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں خود اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ بیچارہ عرب ڈرائیور جس کی انگریزی بہت ٹوٹی پھوٹی تھی، وہ سمجھ ہی نہ سکا تھا کہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دوسرے اس نقطے کو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ نجف کا روزے کا اور میرا یہ ذاتی نجی رشتہ ہے جس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا، تو پہلے آپ نجف جائیں گے اور پھر کربلا جائیں گے، ڈرائیور نے کہا، اور میں نے سوچا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ہم کربلا سے گزرے، اور باوجود اس کے کہ میں نے کربلا کے دونوں مزاروں کو بڑے احترام سے ہاتھ جوڑ کر سلام کیا، لیکن ہم براہ راست نجف چلے گئے۔ اب بہت شدید گرمی ہو رہی تھی، یہ گرمی دہلی کی گرمی سے زیادہ تھی، اور نمی یا سمندری ہوائیں جو مہاراشٹر کے ساحل پر ہوا کرتی ہیں، ان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہم راستے میں ٹہر جاتے تھے تاکہ پیپسی، کولا یا انگوروں یا تربوزوں کی کاشوں سے اپنے ہونٹوں کو تر کرتے رہیں، جس سے بڑی تراوٹ اور فرحت ملی۔ 5 کلومیٹر کے فاصلے سے ہم نجف کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام کے روزے کا طلائی گنبد ستمبر کی دوپہر میں خوب چمک رہا تھا، اور میں نے دور ہی سے اسے پہچان لیا۔ میرے دل میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی، اور ظاہراً میں پرسکون بنا رہا۔ بابا کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کیا، میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے پھر مجھے آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور جیسا کہ میرا درد ہے، میں نے 110 مرتبہ حضرت علی کے نام ورد کیا۔ اس سال میں نے فروری سے لے کر اب تک میں نے یہ نام علی علی 500,000 مرتبہ سے زیادہ لیا ہوگا۔ یہ ریڈیو بینڈ پروو لینگ حاصل کرنے کا معاملہ ہے، سوئی کے صحیح طور پر گھمائیے تو آپ کو وہ اسٹیشن مل جاتا ہے جس کی آپ کو تلاش ہوتی ہے، ورنہ 1,000 مرتبہ سوئی گھماتے رہیے، آپ کو اصلی اسٹیشن نہیں ملے گا۔ نجف پہنچ کر شفالٹ کی پختہ سڑک ختم ہو گئی، زمین خاک آلود تھی، اور ناہموار ڈرائیور نے پوچھا، کیا ہم سیدھے روضہ پر چلیں؟ یہاں پہنچ کر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ممبئی میں عراقی کونسل جنرل نے مجھے نجف کے گورنر کے نام ایک تعارفی خط دے دیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے گورنر سے مل لوں، اس کے بعد روضے پر چلوں۔ چونکہ عراقی گورنمنٹ کے نمائندے نے بڑے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے یہی کروں، یعنی گورنر کے پاس چلوں، زیادہ مناسب ہوگا۔ لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میرے لیے ایسا کرنا غلط تھا۔ میں کربلا میں نہیں ٹھہرا تو خیر، لیکن حضرت علی کے حضور میں نیازمندی کا سرخم کرنے سے قبل عراقی حکومت کے کسی رکن کے پاس، خواہ وہ کتنا ہی بلند ہو جانا، میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ گورنر اظہار مہربانی کبابوں سے میری ضیافت کی، اور ایک حفاظتی دستہ بھی میرے ساتھ کر دیا۔ لیکن جیسے ہی میں روزے پر پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ کلید برادر نے میرے داخلے کی ممانعت کر دی ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں صحن میں تو گھوم سکتا ہوں، لیکن روزے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مجھے حضوری سے محروم کر دیا گیا تھا، وہ تو میری غلطی تھی، اور میں خود اپنے سوا کسی کو الزام نہیں دے سکتا تھا۔ جیسے عالم احساس میں یہ تادیبی الفاظ سن رہا تھا کہ تم میرے پاس آنے کے لیے حکومت کا واسطہ تلاش کرتے ہو، جبکہ میں خود خواب میں تمہارے پاس آیا تھا۔ میں نے کوئی آواز تو نہیں سنی، لیکن یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام مجھ سے یہی جملہ فرما رہے تھے۔ میں نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا تھا، لیکن اب اس کی تلافی بھی کیا ہو سکتی تھی۔ میں صدر دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا، اور مجھے ملامت کی گئی تھی، اس لیے میں نے قبول کر لیا۔ मैंने कोट की जेब से वो कार्ड्स निकाला जिस पर मैंने इन लोगों के नाम लिख दिए थे जिनके लिए मुझे इस दरबार में दुआ करनी थी। वो चीज़ें लिख रखी थी जिनके लिए दुआ करनी थी। मैं सहन में खड़ा दुआएं मांग रहा था और सैकड़ों अरब औरतें और बच्चे मुझे देख रहे थे। मुझे खुद अपने ऊपर तरस आ रहा था। मेरे साथ हिफाजती सिपाहियों के दस्ता देखकर कुछ सैयद रोजे से बाहर आए। वो मेरे मुतालिक आपस में बातें कर रहे थे। इनमें से एक आदमी बार बार अपने सीने पे हाथ रखा था। मेरे पूछने पर मुझे बताया गया कि वो मुझसे ये कह रहा है, इमाम अली अलैहिस्सलाम तुम्हारे दिल में है। सिपाही मुझसे दूर खड़े थे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था ताकि मैं इत्मीनान से दुआ कर लूं। इस राह मेहरबानी खाना जरूर खिलाया लेकिन वो मुझे रोजे के अंदर नहीं पहुंचा सकते थे। मैं अंदर नहीं जाना चाहता था। एक मर्तबा इराकी हकूमत के एक बहुत बड़े अफसर ने मुझसे कहा था कि अगर अली अलैहिस्सलाम तुम्हें बुलाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इनकी ज्यारत से नहीं रोक सकती। मुझे अपने मुल्क में जेल जाना पड़ा था लेकिन इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी। इसकी मिसाल तो ऐसी थी जैसे जिंदगी में जरा सी खाक जिस्म पर पड़ जाए। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोजे के अंदर जाने की इजाजत ना मिलना मेरे लिए अजहद तकलीफ दा था। ये तो ऐसा ही था जैसे किसी ब्राह्मण को इसके मुकद्दस मंदिर में जाने से रोक दिया जाए। मैंने दुआएं की और निहायत रंज और मायूसी के आलम में बगदाद वापस हो गया।